اللہ کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ والله يعلم انک لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔
ملک درود دیجیے محمد وعلی محمد پر۔ سورہ منافقون کی تفسیر اور اس کا پانچواں درس اور پانچویں نشست آپ سماعت کر رہے ہیں۔ سورہ منافقون 63 سورہ اور 11 آیات اس کی در حقیقت منافقون اور ان کے اہداف کے بارے میں روشن ڈال رہی ہے کہ جب اے رسول تمہارے پاس منافق آئے اور وہ یہ کہیں کہ ہم شہادت دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ یہ اپنی قسموں کو اپنی سپر بناتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بہت برا عمل انجام دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لائے اور انہوں نے کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے گمراہی کی، اور یہ کوئی گہری بات نہیں جانتے۔ اور جب تم ان کے جسموں کو دیکھتے ہو تو تمہیں تعجب اور حیرت ہوتی ہے، اور اگر تم ان کی باتوں کو سنو تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ خشک لکڑی کے مانند دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے خلاف ہر چھوٹی سے چھوٹی صدا کو بھی اپنے خلاف تصور کرتے ہیں۔ یہی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہو، اللہ تعالیٰ ان کو نابود کرے، یہ کہاں گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے تو ہٹ درمی سے اپنے سروں کو موڑتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں اور یہ عقل و شعور کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اے رسول تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے پاس لوگ موجود ہیں ان پر اپنا مال خرچ مت کرو، یہاں تک کہ وہ لوگ متفرق ہو جائیں، منتشر ہو جائیں۔ جان لو کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، لیکن منافقون کو کسی بھی قسم کا شعور نہیں ہے۔ اذن محترم، جیسے کہ ہم مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ یہ سورہ منافقون اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے دوسرے سوروں میں ان کا تذکرہ آیا ہے، لیکن ایک پورا سورہ جو ان کی مذمت میں اترا ہے وہ در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں سورہ منافقون ہے۔ ہر چیز جو قرآن میں اتری ہے وہ مدح و ثنا نہیں ہے، ہر چیز جو قرآن میں آئی ہے وہ پاک نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ قرآن پاک ہے، قرآن نور ہے، لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اس کے لیے نور ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اس میں منافقوں کا تذکرہ ہے, اس میں کافروں کا تذکرہ ہے, اس میں نجاستوں کا تذکرہ ہے. تو کیا وہ نجاستیں, کیا وہ کافر, کیا وہ مشرک پاک ہو گئے؟ نہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ ہدایت ہے, وہ نور ہے. ان معنی میں کہ اگر تم منافقوں کی روش کو سمجھ جاؤ اور منافقوں کی روش کو سمجھ کر اپنے آپ کو ان سے بچاؤ تو یہ تمہارے نور ہے. وہ ایک کہانی کی کتاب کی مانیں, ایک بک اسٹوری کی مانیں, تم قرآن پڑھو گے اور تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ قرآن اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کہتے ہیں کسی چیز کو پڑھنے کے بعد اس میں کھوج لگانا, اس کے اندر چھپے ہوئے نکات کو لے کر آنا, اس کی مشگافی کرنا, بال کی کھال اتارنا, اس کے پیچھے جانا. تدبر دبر سے یعنی کسی کے پیچھے جانا. تدبیر بھی اسی کو کہا جاتا ہے. تدبیر یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے اس کے تمام پہلوؤں کو, تمام اس کے جوانب کو دیکھنا, پھر جا کر عمل کرنا. تدبیر اس لیے کہا جاتا ہے. تدبیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کسی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے چاروں طرف حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں. اگر ایسا کروں گا تو یہ ہوگا, ایسا کروں گا تو یہ ہوگا, ایسا کروں گا تو یہ ہوگا. اس کو تدبیر کہا جاتا ہے. تدبر یعنی کسی کے پیچھے جانا اور اس کے اندر چھپے ہوئے نکات کو نکال کر لے کر آنا. چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ تدبر نہیں کہتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالھا, کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے, سوچتے سمجھتے نہیں, عقل استعمال نہیں کرتے؟ اور پھر کہا کہ لا خیر فی قرات, اس قرات قرآن میں, اس ریڈنگ قرآن میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے. لیس فیہا التدبر, کہ جس میں تدبر نہ ہو. وہ قرآن, وہ تلاوت کہ جس کے اندر تدبر نہ ہو, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. وہ تمہیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں, وہاں ثواب تمہیں مل جائے گا قرآن پڑھنے کا, لیکن قرآن کا مقصد صرف ثواب دینا نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہدایت کرنا ہے. ہم نے پہلی نشست میں کہا تھا ہدی للمتقین, ہدی للناس, یہ ہدایت ہے, یہ فرقان ہے, فرق کرنے والا ہے. تو قرآن اس لیے ہے تاکہ انسان پڑھے. ہم نے کہا تھا ریڈنگ اور اسٹڈی میں فرق ہوتا ہے. ریڈنگ الگ چیز ہے, اسٹڈی الگ چیز ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں ریڈنگ کرنے جا رہا ہوں, ریڈنگ تو آپ کو آتی ہے, لیکن کیا آپ اسے سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. اس ریڈنگ کو سمجھنے کے لیے, اس سطروں کو جو لکھی ہوئی ہیں مکتوب صورت میں, اس کو سمجھنے کے لیے آپ چار پانچ دوست جمع ہوتے ہیں اور کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں. آدھا میں سمجھا, آدھا تم سمجھو, ون فورتھ یہ سمجھا, ون فورتھ یہ سمجھا, اور مل کر اپنی عقلوں کو جمع کرتے ہیں تاکہ ہم نوٹس بنا سکیں, ہم تیاری کر سکیں. اس کو کہا جاتا ہے اسٹڈی کرنا. آج کو ریڈنگ نہیں کہتے, ریڈنگ الگ. ہاں, ریڈنگ مقدمہ بنتی ہے, پڑھنا مقدمہ بنتا ہے, اٹھانا مقدمہ بنتا ہے, کھولنا مقدمہ بنے گا, پڑھنا مقدمہ بنے گا آپ اس کو سمجھ سکے. خوب, جب تک قرآن کو اٹھائیں گے نہیں, کھول, اب قرآن کو دیکھنا ثواب ہے. اب آپ دیکھے جائیں, دیکھے جائیں, دیکھے جائیں, ہو قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ افطاری کے موقع پہ بہترین شربت رکھا ہو ٹھنڈا ٹھنڈا اور آپ کا دل چاہ رہا ہو اور آپ دیکھے جائیں سبحان اللہ ماشاء اللہ امی کتنا اچھا آپ نے شربت بنایا اور نہ پئیں, کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو جائیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ اصل میں اٹھانا نہیں ہے مقصد, اس کو استعمال کرنا ہے اپنی ظرفی کے مطابق. خوب, اچھا ایسا کروں کہ میں ایک ساتھ جو ہے منہ میں ڈال لوں, نہیں, پھندا لگ جائے گا میرے گلے پر. یا غلط راستے سے اپنے جسم میں ڈالوں, ناک کے ذریعے سے پانی چڑھانے لگوں, نہیں, جب بھی میں ہلاک ہو جاؤں گا. یا سرنج کے ذریعے سے پانی ڈالنا چاہوں, وہ بھی خطرناک ہے. یعنی جو چیز کھانے کی ہے, تناول کی ہے, اس کو اس کی کیپیسٹی کے ساتھ, ظرفیت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہے. قرآن بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن کو اٹھانا ہے, قرآن کو دیکھنا ثواب ہے, قرآن کو چومنا ثواب ہے, قرآن کا پڑھنا ثواب ہے. لیکن پڑھنا, چومنا, دیکھنا, یہ سب کیا ہے؟ مقدمہ ہے. یہ مقدمہ ہے کس لیے؟ کہ آپ اس کو سمجھیں. افلا یتدبرون القرآن, تدبر کیوں نہیں کرتے, اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ قرآن پڑھتے ہو تو اس کو کھول کے دیکھو, اس میں کیا نکات پوشیدہ ہیں. لا خیر فی قرات لیس فیہا تدبر, اس قرات میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے کہ جس میں تدبر نہیں ہے. مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی کہ منافقوں کو یہ پیشکش کی گئی کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور توبہ کریں، اپنا عذر پیش کریں. جب یہی زید بن ارقم 15 سالہ نوجوان آیا تھا، جب ڈول ڈال کر اور جھگڑا ہو گیا تھا پانی پر، عمر بن خطاب کے نوکر جہجہ اور سنان جہنی ان دونوں کے درمیان جب جھگڑا ہوا تھا، تو عبدل ابن سلول آیا تھا اور اس نے مغلظات الٹی سیدھی بکنی شروع کی. تو زید بن ارقم 15 سال کا نوجوان موجود تھا، اسے رسول اللہ کے پاس جب وہ گیا تو رسول اللہ نے کہا ہو سکتا ہے بیٹا آپ نے غلط سنا ہو. نہیں رسول اللہ میں نے صحیح سنا. ہو سکتا ہے آپ کے سننے میں غلطی ہوئی، ہو سکتا ہے آپ کو تنگ کرنا چاہ رہا ہو، چھیڑنا چاہ رہا ہو مثلاً. نہیں رسول اللہ میں نے ایسی بات نہیں، میں نے خود سنا. یعنی ممکن ہے ایک شخص آپ کے پاس آئے خبر لے کر اور آپ اس کی تصدیق کیے بغیر جو ہے وہ بس کہتے کہ راشن پانی لے کر اور آستین چڑھائی اور آپ جی راشن پانی لے کے چڑھ گئے. نہیں، تحقیق کریں. ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہوئی ہو، دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن کے بارے میں جب کوئی خبر سنو تو 70 گمان رکھو مومن کے بارے میں. 70 گمان کیا مطلب؟ یعنی اس کے لیے بہانے تراشو. بھائی اگر وہ میرے پاس نہیں آیا شاید بیمار ہو، وہ میرے پاس نہیں آیا ضروری کام ہو، میرے پاس نہیں آیا گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، میرے پاس نہیں آیا گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، میرے پاس نہیں آیا آفس کا کوئی کام ہو، میرے پاس نہیں آیا شاید اپنے بزنس کا کوئی کام ہو. 10 سے زیادہ بہانے نہیں لا سکتے. معصوم کہہ رہے 70 بہانے لاؤ، اس کے بعد جا کر مومن کے کہوں گا اس نے یہ کیا ہے، توجہ رکھیے گا. یعنی پہلے ہی مرحلے پر جو ہے ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی وہ فلاں نہیں آ رہا، فلاں نہیں مل رہا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ہاتھ نہیں بلایا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا. معصوم کہہ رہے بہانے لے کر آؤ مومن کے لیے، ایسا ہوا ہو شاید، ایسا ہوا ہو شاید، ایسا کیا ہو شاید، یہ وجہ ہو شاید، یہ دلیل ہو شاید، اس لیے وہ نہیں آ سکا. آپ 10 سے 10 بہانے نہیں لا سکتے، چل جائے گی 70. چنانچہ جب زید بن ارقم آئے تو رسول اللہ کا شاید تم نے غلط سنا ہو، شاید تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو، شاید یہ ہو، شاید 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 کئی شاید کہا رسول اللہ نے. اس کے بعد جب کہا کہ نہیں رسول اللہ میں نہ غلط کہہ رہا ہوں نہ جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ کانوں نے غلط سنا نہ آنکھوں نے غلط دیکھا، فوراً رسول اللہ نے کہا حرکت کرو، گرمی کے موسم میں حرکت کرو، اب لوگ پریشان. تو ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ آپ تو اس موقع پر حرکت نہیں کرتے، کاروان کو چلنے کا حکم نہیں دیتے، آپ تو رات میں چلنے کا حکم دیتے مغرب کے بعد عشاء کے بعد. کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے دوستوں نے کیا بات کی ہے؟ کہا کون؟ کہا کہ عبداللہ ابن ابے، اس نے کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا ہے کہ، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اس نے کہا تھا کہ میں مدینے جاؤں گا اور جو عزیز سرین ہوگا اس کو نکال دوں گا. وہ آیت یہ ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا، یہ انصار، یہ انصار تھے نا مہاجرین، میں سے کون تھا؟ سنان جہنی، جس کا ڈول پانی میں تھا ادھر سے عمر کا، جو عمر بن خطاب کا جو نوکر تھا اس کا ڈول تھا. تو اس نے کہا یہ انصار جو ہے نا، انصار نے یعنی خزرج قبیلے سے تھا یہ عبداللہ ابن ابی، اس نے کہا کہ یہ مہاجرین جو ہے نا یہ بہت عجیب ہے، ہم نے ان کو کھانا دیا، گھر دیا، یہ دیا، یہ دیا، آج یہ مسئلہ ہم سے چاہتے ہیں کہ کھانا پانی چھین لے ہم سے، ہمارا لقمہ چھین لے ہم نے، اس قسم کی باتیں کی اس نے. میں اگر مدینہ لوٹ گیا تو میں جو ہوں وہاں پر جو عزیز ترین ہے اس کو اندر نہیں آنے دوں گا، باہر کر دوں گا. یعنی رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ لئن رجعنا، اگر ہم لوٹ گئے مدینہ، لیخرجن الاعز منہا الاذل، کہ جو عزیز سرین ہے یعنی میں عبداللہ ابن ابی جو سرداری رکھتا ہے دونوں قبیلوں کی، اوس و خزرج کی، میں ان چھوٹے اور پس لوگوں کو جو اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، ہجرت کر کے مہاجر بن کر مدینہ آئے ہیں، ان کو باہر نکال دوں گا. اب یہ سوچ ہے، دیکھیے یہ سوچ ہے، یہ سوچ انتہائی غلط ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کے بارے میں جو اپنا وطن، اپنا کاشانہ گھر چھوڑ کر آئے، اور یہی جو ہے وہ، اور یہ مہاجرین صرف اردو بولنے والے نہیں ہیں، پاکستان ہندوستان کی ہجرت میں پنجابی بھی مثلاً مہاجرین تھے اور پٹھان بھی مہاجرین تھے اور بہت سے لوگ مہاجرین تھے کہ جو مثلاً وہاں رہ رہے تو ہجرت کر کر آئے.
لیکن یہ خیال کرنا مہاجروں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کہ یہ وسن آ کر ہم پر بوجھ بن گئے، یہ درست نہیں ہے۔ یہی فکر جو تھی عبداللہ ابن ابی جیسے منافق کی تھی، کہ اس نے کہا کہ یہ ہم پر بوجھ بن گئے ہیں۔ لہذا رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے ساتھیوں نے کیا کہا ہے، عبداللہ ابی نے حرکت کرو، اور پھر مسلسل حرکت کر، پوری رات حرکت کی، پورا دن حرکت کی، جب رکے تو اتنے تھک چکے تھے کہ جیسے زمین پہ گرے بے ہوش ہو گئے، سو گئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کے پاس آتا اور کہتا ہے رسول اللہ سوری، میرا مقصد یہ نہیں تھا، اس نے غلط سنا، اور ایسا نہیں تھا کہ اتخذوا ایمانہم جنا، وہ اپنی جھوٹی قسموں کو صبر بنا لیتے تاکہ رسول کے عذاب سے، مسلمانوں کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ سلسلہ تھا۔ تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کل کہ وہ اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کی طرف، وہ تمہارے لیے استغفار کرے، تو ہم نے کہا تھا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، کیا ہے گنہگار افراد کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم جائیں معاشرے کے ان نوجوانوں کو کہ جو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں سگریٹ میں، پان میں، گٹکا میں، چھالیے میں، چرس میں، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، ہیروئن میں، منشیات میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، ان کو ہدایت کریں، نوجوانوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اچھوں کے پاس جا کر تبلیغ کرنا تبلیغ نہیں ہے، بروں کے پاس جا کر تبلیغ کرنا اصل میں تبلیغ ہے۔ عزیزانِ گرامی توجہ رکھیے گا کہ انسان پہلے اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، کہیں ایسا نہ ہو گئی بیچارہ یہ گیا تبلیغ کرنے کہ آؤ تم سگریٹ نہیں پیو، تم منشیات استعمال نہیں کرو، اس نے کہا تو بھی پی لے بھائی، پتہ چلا دو میٹنگ کے بعد یہ جو بیچارہ گیا تھا بچہ، یہ بھی جی وہ بھری ہوئی سگریٹ پینے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو برے لوگوں کے پاس جائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہی ہے کہ جو برا کر رہا ہے اسے سمجھاؤ تم برا کر رہے ہو، جو برا کر رہا ہے اسے سمجھاؤ کہ تمہیں اچھا کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم، میں نے کہا تھا تین درجے ہیں، پہلا یہ ہے کہ لو رؤوسهم، خود یعنی منحرف ہوتے ہیں، لوگوں کو روکتے، رأیتهم یصدون، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے، وہم مستکبرون، اور آگاہی کی بنیاد پہ روکتے ہیں، توجہ رکھیے گا، شعور کی بنیاد پہ روکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خود بخود روک دیتے ہیں۔ یہ جو یصدون ہے یہ قرآن کریم میں کئی مرتبہ آیا ہے، توجہ رکھیے گا، میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکا ڈکشنری سے کہ کتنی مرتبہ آیا ہے، لیکن مختلف مواقع پر اس کو استعمال، یصدون، یصدون یعنی روکنے والے ہیں۔ آپ شروع قرآن سے اٹھا کے دیکھیں گے ابتدائی صفحات میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا، یصدون یعنی روکنا۔ یہ روکنا ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ایس ایم ایس دے دیا آپ اللہ کے راستے کی طرف مت جائیے، آپ کو واٹس اپ کر دیا پلیز آپ اللہ کے راستے کی طرف مت جائیے گا۔ منافق، کافر، مشرک، دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، ایسا نہیں کہ ایس ایم ایس بھیج دیتی، کام کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں۔ میں نے کہا تھا میک اپ شدہ اسلام ہوتا ہے، میک اپ شدہ اسلام ہے، ایسا اسلام کہ جیسے میں نے کہا تھا دو بوتلیں، دو شیشی ایک ساتھ رکھی ہوں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا اصلی کون سی نقلی کون سی ہے، کون سی کریم اصلی کون سی نقلی ہے، دونوں کا سائز ایک، دونوں کی حجامت ایک، دونوں کی در حقیقت جسامت ایک، دونوں کا حجم ایک، ہر چیز ایک، لیکن اندر جو چیز ہے وہ گڑبڑ ہے، توجہ رکھیے گا، لیبل ایک ہے، پرنٹنگ ایک ہے، ہر چیز ایک ہے، وزن ایک ہے، اصل چیز کیا ہے جو اندر موجود ہے۔ تو دشمن طاقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یصدون آپ کو روکتی ہیں، وہ ایس ایم ایس کر دیں گی، اے پہاڑ گنج کے نوجوانوں دیکھو تم جو ہے وہ مسجد کی طرف نہیں جانا، نہیں، یصدون یعنی پلاننگ سے روکتی، منصوبہ بندی سے روکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایس ایم ایس کر دیا، دجال آپ کو ایس ایم ایس نہیں دے گا، کام کرے گا۔ ایک ٹی وی کا ایڈ بنانے کے لیے، اشتہار بنانے کے لیے، ایڈورٹائز بنانے کے لیے کئی ٹیمیں بیٹھتی ہیں، ایک لباس کی ٹیم بیٹھے گی، ایک میک اپ کی ٹیم بیٹھے گی، ایک ہیئر اسٹائل کی ٹیم بیٹھے گی، ایک میوزک ٹیم بیٹھے گی، ایک چہرے کے ایکسپریشن کی ٹیم بیٹھے گی، ایک سیٹ ڈیزائن کی ٹیم بیٹھے گی، ایک کلر تھیم کی ٹیم بیٹھے گی، مختلف ٹیمیں جب بیٹھتی ہیں تب جا کے ایک ایڈ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مشروب کا ایڈ ہے جو لال رنگ کا ہے، صحیح، اب اس میں بار بار آپ کو لال رنگ دکھایا جائے گا کہیں نہ کہیں سے، یا بیک گراؤنڈ میں نظر آئے گا، یا جو ہیرو ہیروئن جو آپ کو شربت پیش کرے گا وہ لال رنگ کا اس نے کوئی لباس پہنا ہوگا، کہیں سے کوئی لال رنگ آ جائے گا، یعنی لال رنگ کی تھیم کو آپ کے ذہن میں راسخ پختہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک مشروب کی طرف متوجہ کرنا ہے. مشروب شاید آخر میں لے کر آئیں کہ مثلا یہ شیشی جو ہے مثال کے طور پر یہ فلاں مشروب کی ہے مثلا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لال رنگ کا ہے، اس لال رنگ کو اس مشروب کو بٹھانے کے لیے وہ اس سے پہلے 10 مرتبہ لال رنگ کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. کوئی گاڑی لال رنگ کی آ جائے گی، کوئی پرندہ، کوئی پتنگ آ جائے گی، کوئی ہیروئن آ جائے گی، کوئی ہیرو آ جائے گا. الغرض یہ کہ لال رنگ کی تھیم کہیں نہ کہیں آپ کی نظروں سے گزرے. کیوں؟ تاکہ جیسے ہی آپ ڈپارٹمنٹل اسٹور جائیں اور آپ کی نگاہ وہ لال رنگ کے نتیجے میں جیسے ہی کسی مشروب پہ پڑے آپ کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں، وہ برینڈ کہاں ہیں، وہ نام کہاں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ٹیمیں بیٹھتی ہیں، میوزک کی ٹیم بیٹھتی ہے، اگر اس میں ڈائیلاگ ہے، اسکرپٹ ہے تو اس کی ٹیم بیٹھی، کئی ٹیمیں بیٹھ کر ایک ایڈ تیار کرتی ہیں، ایک اشتہار تیار کرتی ہیں. تو یسدونا ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہا صرف سیٹی بجا دی استکبار نے اور امریکہ نے کہ نوجوانوں نہیں جانا، نہیں، کام کرتے ہیں. یہ فوشا کی ویب سائٹ جو تیار کی جاتی ہیں کہ نوجوانوں کی اخلاقی تعلیمات کو جو گمراہ کیا جاتا ہے، یہ کلپ جو بھیجے جاتے ہیں، یہ گانے جو بنائے جاتے ہیں، یہ کنسرٹ جو کیے جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ان کے پیچھے ٹیم ہے، میک اپ کرتے ہیں یہ، تب جا کر ایک 10 منٹ کا گانا تیار ہوتا ہے، کوئی کلپ تیار ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ تیار ہوتا ہے، ڈراموں کو ایسے فلمایا جاتا ہے کہ بالکل حقیقی رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں باقاعدہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے رونے لگتے ہیں، ان کو ایکٹنگ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے ان کا، ان کے صرف چہرے کا میک اپ نہیں، ان کے تاثرات کا میک اپ، ان کے الفاظ کا میک اپ. میک اپ کیا ہے؟ یعنی ایک نئی فارم میں، نئی شکل میں لے کر آنا. چہرے کا میک اپ کیا ہے؟ کہ اس میں سرخی پاؤڈر لگا کر، کریم لگا کر ایک نئے شکل میں لے کے آ جائے. ڈائیلاگ میک اپ شدہ، لباس میک اپ شدہ، میوزک میک اپ شدہ، اسکرپٹ میک اپ شدہ، ہر چیز. یسدونا یعنی پلاننگ سے روکتا ہے دشمن. ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے روک دے گا آپ کو، ایک ایس ایم ایس بھیجے گا بھائی آپ جو ہے وہ فلاں گناہ کر لیجئے، نہیں، گناہ کو اتنا آسان بنائے گا ایک کلک پر. توجہ رکھیے گا، میں نے پہلے بھی کہا، آج کیا ہے، ایک بٹن، بٹن بھی نہیں، ایک ٹچ. ٹچ یعنی چھونا، یہ چھوا میں نے اور یہ فوراً کھل گیا. دیکھیے گناہ ایک انگلی کے چھونے پر آپ کے سامنے موجود ہے، دنیا بھر کے گناہ اس اسکرین پر. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے لوگ چھپ چھپ کے جاتے تھے، برائیوں کے مراکز جاتے تھے، چھپ چھپ کے جاتے تھے فلاں فلاں گناہ. آج کیا ہے، آپ کی جیب میں گناہ ہے، پوری دنیا کے گناہ ایک ٹچ پر، ایک ٹچ اسکرین پر ہے. کتنا آسان کر دیا، پانی پینے سے زیادہ. خصوصاً آج چونکہ آن لائن ہے اسٹڈی، تو والدین متوجہ رہیں، اپنے بچوں کو مادر پدر آزاد نہ کریں، ان پر بہرحال ایک نگاہ ہونی چاہیے، نظارت ہونی چاہیے کہ بچہ جب پڑھ چکا تو دیکھے کیا کر رہا ہے. ہاں، طالبان نہ بنے، القاعدہ نہ بنے، لشکر جنگوی نہ بنے، صدام نہ بنے، لیکن ماں باپ بنے، دوست بنے ان کے. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. تو یہ روکتے ہیں. تو اس آیت میں، اس سورے میں 2 مرتبہ فصدو، وہاں پہ کہا تھا کہ اتخذوا ایمانہم فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور یہاں کا کہا اذا رأیتہم، توجہ رکھے گا، آیت پڑھو آپ کے سامنے، درود بھیجے بھیجے محمد والے محمد پر. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس استغفار کرے تو اپنے سر کو پھیر لیتے ہیں. وہ رأیتہم، اور پھر اس عالم میں بھی محمد تم دیکھو گے یہ کیا کرنے والا، یسدونا، یعنی اپنی پرانی روی سے منحرف نہیں ہوئے. معذرت چاہتا ہوں، یہ اپنی پرانی روی سے در حقیقت انہوں نے کیا کیا، نادم نہیں ہوئے. یسدونا یہاں پر بھی مسلسل یہ کام کر رہا ہے. یسدونا فعل مضارع، فعل مضارع یعنی مسلسل یہ کام کر رہے ہیں، کنٹینیوشن ہے. یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ کنٹینیوشن ہے، یعنی یہ نادم نہیں ہوئے، پشمان نہیں ہوئے کہ پشمان ہو جائیں، سوری کر لیں، عذر خواہی کریں، کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، نہیں، یعنی اپنی پرانی روش کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی انسان اپنی پرانی روش کو جاری رکھا ہوا ہے تو یہ منافقانہ روش ہے. جب تمہیں پتہ چل جائے کہ تم غلطی پر ہو, تم نے گناہ کیا, تم نے غلطی کی, تمہارا پاؤں پھسلا, جانے میں انجانے میں سہمن امدن اپنی پرانی روش کو چھوڑ دو, توبہ کرو, اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ جو یسدونا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں, کہتے ہیں کہ ہم الذین لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو خرچ نہیں کرو جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں, یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں. وللہ خزائن السماوات, اللہ کے لیے خزانے ہیں زمین و آسمان کے, لیکن ان منافقوں کو علم ہی نہیں ہے پورے خزانے انسان کے پاس ہیں. تو میں نے بتایا کہ اس سورے میں شروع میں دو مرتبہ صدو کا لفظ آیا, سواد دال صد یعنی روکنا, پلاننگ سے روکنا. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں سورہ انفال آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا, الذین ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وہ لوگ جو ایک پلاننگ کے تحت مال خرچ کر رہے ہیں, توجہ رکھیے گا, الذین ينفقون اموالهم, مال خرچ کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, صرف مال ہی خرچ نہیں کر رہے, وقت بھی دے رہے ہیں, ایڈوائز بھی دے رہے ہیں, ہر چیز جو ان کے پاس ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں صدقہ دیجئے, صدقے سے کیا مراد ہے؟ صدقے سے مراد صرف مالی صدقہ نہیں ہے, پیسے کا صدقہ نہیں ہے, صدقہ یعنی ہر وہ چیز کہ جو قابل نشو و نما ہو, پھیلے. ایک نشو و نما وہ ہوتی ہے کہ پودا چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے, یہ نشو و نما ہوتی ہے. ایک نشو و نما پودا چلتا نہیں ہے, ایک جگہ کھڑا رہتا ہے اور چھوٹے سے بڑا, بڑے سے بڑا, گھنا دار اور سایہ دار اور پھلدار ہو جاتا ہے, یہ نشو و نما ہے. آپ نے پودے کو پانی دیا, بڑا ہو گیا, سایہ دار ہو گیا, پھلا گیا, یہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو پھلتا پھولتا ہے, یعنی چلتا ہے, یعنی لوگوں تک جاتا ہے, یعنی ذہنوں تک جاتا ہے, یعنی فکروں تک جاتا ہے, یعنی آپ کے نظریات کی اصلاح کرتا ہے, آپ کی غلط باتوں کی نشاندہی کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایڈوائز دینا, اچھی رائے دینا, اچھا مشورہ دینا, اچھی بات کہنا, اچھی پوسٹ کرنا, اچھے کمنٹس دینا, یہ کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ خرچ کرتے ہیں صرف مال خرچ نہیں کرتے, ہر وہ چیز جو پھیلنے والی ہے, ہر وہ چیز جو رشد پانے والی ہے, ہر وہ چیز جو لوگوں کے ذہنوں تک پہنچنے والی ہے, ان کی فکر کی, ان کے نظریات کی, ان کے عقائد کی, ان کے دین کی, دنیا کی اصلاح کرنے والی ہے, وہ صدقے کے ذیل میں آتی ہے, انفاق کے ذیل میں آتی ہے. لہذا یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں صرف مال خرچ نہیں کر رہا ہے, ٹائم دے رہے ہیں, اپنی اسکل, اپنی صلاحیتیں دے رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, آپ کے پاس صلاحیت ہے کہ آپ کو بہت اچھی اذان آتی ہے, آپ بچوں کی تربیت کیجیے. آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے, بچوں کی تربیت کیجیے. آپ میں صلاحیت ہے, آپ کو بہت اچھی منقبت خوانی آتی ہے, آپ بچوں کو منقبت خوانی کے لیے تیار کریں, دعا خوانی کے لیے تیار کریں. یہ کیا ہے؟ آپ کی آواز آپ تک محدود نہیں ہے, آپ پھیلا رہے ہیں, معاشرے میں جا رہی ہے. آپ نے 10 افراد تیار کیے, 10 افراد 10 افراد تیار کریں گے, یہ نیکیوں کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. آپ کی اسکلز ہیں, آپ کی صلاحیتیں ہیں, آپ کی قابلیت ہیں, ان کو دوسروں تک پہنچائیں سیدہ نگرامی. تو سورہ انفال آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا کہ ان الذین ينفقون, بے شک وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں, کہاں خرچ کر رہے ہیں, اموالہم, کہاں خرچ کر رہے ہیں, لیصدوا, تاکہ وہ روکیں. توجہ کیا آپ نے؟ منافق, کافر, دشمن کیا کر رہے ہیں؟ مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ روکیں. اب خدا کہہ رہا ہے کس سے روکیں؟ ان سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکیں. نوجوان نہ جائیں, مسجد آباد نہ ہو, امام بارگاہ آباد نہ ہو, ماتمی دستے آباد نہ ہو, مجلس آباد نہ ہو. اس کے لیے کیا؟ وہی مجلس نہیں لے سکے آپ سے, توجہ کی آپ نے, علم نہیں لے سکے, لیکن وہ جو فلسفہ ہے محبت کا, اہل بیت کا, وہ آپ سے لے لیا. منافقوں کو لایا گیا امامہ پہنا کر, منافقوں کو لایا جا رہا ہے ٹوپی پہنا کر, منافقوں کو لایا جا رہا ہے شعرا کی زبان میں, منافقوں کو لایا جا رہا ہے منقد خان خانوں کی زبان میں, تاکہ وہ جو ہے وہ آپ کے نظریات کو توڑیں اور آپ کو گمراہ کریں. تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو مال خرچ کرنے دو، فسا ينفقونها، یہ جو مال خرچ کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، ثم تكون عليهم حسرة، یہ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا. اتنا مال خرچ کیا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ملا، ہاتھ خالی. فسا ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، قرآن ہے یہ، مذاق نہیں ہے، لطیفہ نہیں ہے یہ، نعوذ باللہ، شاعر کا جملہ نہیں ہے، خطیب کا جملہ نہیں ہے، قرآن ہے، نور ہے یہ، اس سچ خدا کا سچا کلام ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا، خب یہ قرآن کتنا وزن ہے اس کا، مثلا 1 کلو، 1000 گرام، ٹھیک، 1 کلو گرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں نا، تو یہ قرآن پر، لو انزلنا هذا القرآن، یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کی جلال سے، ہیبت سے، طاقت سے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. توجہ رکھیے گا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. آج چونکہ شہادت ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے، حضرت جبرائیل نازل ہوئے آسمان سے، سانس پھول رہا جبرائیل کا، ایسا لگ رہا ہے جبرائیل پتہ نہیں کیا اٹھا کے لا رہے ہیں، ایک سینی ہے، سینی پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، رسول اللہ کی خدمت پہنچے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے، کپڑا ہٹایا، دیکھا سیب، ایک سیب، لال سیب، بہشت جنت کا سیب. جبرائیل یہ تو ایک سیب ہے، میں تو سمجھا تو تم پتہ نہیں کیا اٹھا کے لا رہے ہو، رسول اللہ یہ بہت بھاری ہے، رسول اللہ یہ بہت ہیوی ہے، اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے. جبرائیل جیسی طاقت. خدا کے 4 بڑے فرشتے ہیں، اسرائیل، میکائیل، اور کون کون ہے، اسرافیل اور جبرائیل علیہ السلام. سب سے طاقتور کون ہے؟ اسرائیل. اسرائیل جو جب سور پھونکیں گے نا، سب ٹائیں ٹائیں ہو جائیں گے، حتیٰ کہ خدا امر کرے گا اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی، اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی، اسرافیل کو نہ سور پھونکے گا سب مر جائیں گے، اور اسرافیل کو کون موت دے گا؟ حضرت اسرائیل. اسرائیل کو کون موت دے گا؟ خدا. لیکن خدا نے قرآن میں کسی کی طاقت کو بیان نہیں کیا، خدا نے کہا اگر کوئی طاقت والا ہے تو وہ جبرائیل ہے، شدید القوا، قوا، بہت مضبوط فرشتہ ہے. کتنا مضبوط فرشتہ ہے؟ وہ قرآن کے جو پہاڑ پہ نازل ہونے والا تھا، اس قرآن کی آیتوں کو لے کے اترتا ہے. لفٹ کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے جو 10-20 آدمی کے وزن کو سنبھال سکے؟ اس مسجد کی بنیادوں کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تاکہ 100 سال تک یہ عمارت جگہ کھڑی رہے؟ شدید القوا، اتنا مضبوط ہے. وہ فرشتہ ایک سیب لے کر آ رہا ہے اور ہاں پر آئے، سانس پھول رہا ہے. جبرائیل کیوں سانس پھول رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ سیب اتنا بھاری ہے. اچھا، رسول اللہ نے جو اس کو کھولا، اس میں سے ایک نور نکلا. یا اللہ یہ کس کا نور ہے؟ خدا نے کہا ہذا نور و عظمتی، یہ میری عظمت کا نور ہے، یہ فاطمہ زہرا کا نور ہے. توجہ رکھیے گا، جناب فاطمہ زہرا کا نور جبرائیل تحمل نہیں کر سکتے. توجہ رکھیے گا، تحمل نہیں کر سکتے. جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، یہاں تک میری منزل اس سے آگے نہیں ہے، میرے پر جل جائیں گے، میں نابود ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، میری حیثیت ختم ہو جائے گی. مقام آدمیت، مقام انسانیت کتنا اعلیٰ اور ارفع ہے کہ جبرائیل ایک منزل تک لے کے چلے، اس کا کہا رسول اللہ بس اسٹاپ، اب اس سے آگے میری منزل نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، میرے پڑ جل جائیں گے، یعنی میری شان، میری حیثیت ختم ہو جائے گی. وہ جبرائیل جو ہے وہ نور فاطمہ کا حامل سیب بہشتی لے کر آ رہے، اور اتنا ہے کہ سانس پھول رہا ہے. توجہ رکھیے گا، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو معنی کے اعتبار سے ہے. لہذا خدا کہہ رہا ہے فسا ينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں، توجہ رکھے گا، یہ قرآن ہے، توجہ رکھے گا، یہ نور ہے، اس کا وزن ہے، لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ ثم تکون علیہم حسرتا، حسرت ہوگی ان کو، افسوس ہوگا ان کو، ارے ہم نے اتنی پلاننگ کی، اتنا مال خرچ کیا، اتنے افراد دیے، اتنے یہ کیے یہ کیے، کیا ہوا؟ رزلٹ زیرو، صفر، حسرت ہوگی ان کو، افسوس، ہائے افسوس، یہ کیا کیا ہم نے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے وعدوں پہ یقین ہو. یہ قرآن تو 1400 سال سے تھا، کیوں اسلامی انقلاب نہیں آیا ان سالوں میں؟ کیونکہ در حقیقت ایک تو خارجی حالات اور جغرافی حالات نہیں تھے، دوسرا ان وعدوں پر یقین کر کے عمل کرنے والے نہیں تھے. یہی عرب تھے، یہی اسرائیل تھے. 6 روز جنگ ہوتی ہے، اسرائیل کی پٹائی لگاتے ہیں یہ عرب مل کر، اس کے بعد اسرائیل ان کی پڑھائی لگاتا ہے. 1948 سے لے کر اس کے آج تک ذلیل ہو رہے ہیں، توجہ رکھے گا. لیکن ایک حسن نصر اللہ کھڑا ہوتا ہے، 100 مجاہدین پر حزب اللہ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا کہ خدا مدد کرنے والا ہے، خدا ان کی غیبی امداد کرنے والا ہے. ثم تکون علیہم حسرتن، حسرت کا سبب ہوگا. ان ضمیر فروش مسلمانوں کو یاسر عرفات، انہی جیسے حسنی مبارک اور اسی جیسے دوسرے افراد، ان کو نہ اپنے اوپر یقین تھا، نہ اپنی اقوام پہ یقین تھا، نہ قرآن پہ یقین تھا، نہ دعوت رسول پہ یقین تھا، لہذا پٹ رہے تھے، ذلیل ہو رہے تھے. آج آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ یمنی پاپر ہے نا، جو ہے وہ 4-5 سال سے مسلسل کئی سالوں سے سعودی عرب کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، لوہے کے چنے چبوا دیے. یقین ہے ان کو، استقامت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، باور کے ساتھ، علم کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو اس الہی وعدوں کا یقین ہونا چاہیے. تو یہ روکنے والے ہیں، یہ در حقیقت کیا کرنے والے ہیں؟ یصدون، خدا کہہ رہا ہے یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں یہ کیا کریں گے؟ یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا. یہ پینٹاگون کے افراد اور سی آئی اے کے افراد اور موساد کے افراد بیٹھتے ہیں کہ ہم گھنٹوں پلاننگ کرتے ہیں، مہینوں منصوبہ بندی کرتے ہیں تاکہ ایک منصوبہ عمل درآمد کیا جائے ایران میں ولی فقیہ کے خلاف، اور یہ ولی فقیہ آتا ہے امام خامنہ ایک تقریر کرتا ہے اور سب پہ پانی پھیر دیتا ہے. اسے کہتے ہیں رہبر، توجہ رکھیے گا، اسے کہتے ہیں رہبر. مراجے کا مقام اپنی جگہ ہے، مراجے بہت سارے ہیں، سب کا مقام نہیں ہے، میں مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن رہبر کا مقام، قائد کا مقام، نائب امام کا مقام کہ جو لیڈ کرے، یقین ہے اس کا ایسے ہونا چاہیے. بلکہ تمہیں بھیجے محمد و آل محمد تھا. یہ مال خرچ کرنا کیا ہے؟ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. معاویہ نے اپنے والیوں کو خط لکھا کہ دیکھو جہاں پر بھی تم پہ ثابت ہو جائے کہ یہ علی کا محب ہے، اس کا نام بیت المال سے نکال دو، اس کا وظیفہ کاٹ دو، اس کا رزق کاٹ دو، اس کو نہ دو. اور یہ کون کرے؟ شرح ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید معتزلی فرقہ اہل سنت کے ایک بہت بڑا عالم ہے، جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. سن رہی ہے؟ معتزلی ہے، معتزلیوں کے کئی عقائد اہل تشیع کے مخالف ہیں، کئی عقائد ملتے ہیں، لیکن امامت کے مسئلے میں مثلا ان کا اپنا وہی نظریہ جو عام اہل سنت کا ہے، لیکن یہ شخص عاشق امام علی ہے، اس نے شرح لکھی ہے، کہیں کہیں اختلاف بھی کیا ہے، لیکن اسے مکمل شرح لکھی ہے. اس کو کہتے ہیں شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید معتزلی، توجہ رکھے گا. مارکۃ الآراء اپنے زمانے کی بہترین تفسیر ہے نہج البلاغہ کی، وہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 44 میں لکھتا ہے کہ معاویہ نے اپنے نمائندوں کو کہا انظروا من قامت علیہ البینۃ انہ یحب علی و اہل بیتہ فمحوہ من الدیوان و اسقطوا عطاءہ و رزقہ. دیکھو جس پر بھی ہماری ٹیم کے، ہماری سی آئی اے کے افراد کہہ دیں کہ یہ شخص علی کا محب اور علی کے اہل بیت کا محب ہے، دلیل قائم ہو جائے، اور دلیل بھی ایسے نہیں کہ آ کے دو آدمی گواہی دیں، صرف کہہ دیں کہ یہ علی کا محب ہے، توجہ کیجئے گا، صرف کہہ دیں علی کا محب ہے، ذاتی دشمنی کی بنا پہ کیوں نہ کہہ دیں یہ علی کا محب ہے. کہتے ہیں اگر ایک آدمی ابھی کہہ رہا ہے نا تو یہ بینہ کا، یہ بینہ، یہ بینہ سے مراد شاہد نہیں ہے، دیندار، نماز و روزے کے پابند عادل نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, یہ بالکل ایسا ہی جس میں نے کسی موقع مثال دی تھی, ایک تین پہیے کی سائیکل ہے, ایک دو پہیے کی سائیکل ہے. ایک شخص کہے کہ یہ جو تین پہیے کی سائیکل ہے یہ دو پہیے کی سائیکل, آپ کہیں گے ارے بھائی روزہ لگ رہا ہے کیا تمہیں, افطار نہیں کیا کہ یہ تین پہیے کی سائیکل, تین پہیے نظر نہیں آ رہا ہوگا, کہ نہیں یہ دو پہیے کی سائیکل ہے. اچھا ممکن ہے کوئی تین پہیے کی سائیکل کو دو پہیے کی سائیکل کہے؟ کوئی دیوانہ عاقل ہی کہہ سکتا ہے. عرب کیا کرتے تھے؟ اصل جانوروں کا کام تھا ان کا, خود اونٹوں پہ سوار, ان کو اونٹ اور اونٹنی کی تمیز تھی, یہ دور سے پہچان لیتے تھے یہ اونٹ ہی اونٹنی, یہ نر یہ مادہ. اچھا اونٹ کے حالات جانتے تھے کہ اونٹ کب غضبناک ہوتا ہے, کب بھوکا ہوتا ہے, کب پیار میں ہوتا ہے, کب اس پہ شہوت آ رہی ہوتی ہے, کب اس پہ مثلا درد زہ ہوتا ہے, کب کیا ہوتا ہے, کب کیا ہوتا ہے, ایک ایک چیز کی خبر, ایک ایک چیز کے لیے اشعار تھے ان کے پاس. اونٹ ایسا ہے تو ایسا ہے, وقت بہت ہوتا تھا بیکار تو تھے. شیر ایسا ہے وہ اپنی کچھار میں ہوگا تو ایسا ہوگا, چلے گا تو ایسا ہوگا, تاک میں تو ایسا ہوگا, حملہ کرے گا تو یہ ہوگا, فلاں کرے گا تو یہ ہوگا. یعنی جانوروں پہ اشعار ہیں ان کے, دیوان ہیں. دن رات کا کام تھا ان کا کہ اونٹ کو دیکھتے تھے, یہ اونٹ ہی اونٹ ہی دور سے بتا دیتے تھے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹنی کو اونٹ اور اونٹ کو اونٹنی کہہ رہے ہیں, تین پہیوں کے سائیکل کو کوئی اگر دو پہیوں کے سائیکل کہ آپ تعجب کریں گے. یہ معاویہ کے دور میں ہو رہا تھا کہ معاویہ نے کہا کہ جا کے ایسی کہتے ہیں میرے پاس ایسے جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے. یعنی عقل کے ایسے اندھے ہیں یہ لوگ, توجہ کیجئے گا. تو یہ بینہ یا شہادت جو ہے یہ شہادت شرعی نہیں ہے کہ سو مسلط کا پابند ہے. لوگ آگے بڑھاس نکالنے کے لیے یہ علی کا محب ہے, چلو جی چھٹی, اس کا پتے ہی کاٹ دو, اس کا جو ہے وہ بیت المال سے کھانا پینا ہی بند کروا دو. انظروا من قامت علیہ البینۃ انہ یحب علی و اہل بیت او فمحوہ من الدیوان واسقطوا رزقہ وعطاءہ, جس کا نام یہ تمہیں پتہ چل جائے علی اور اہل بیت محمد کا محب ہے, اس کا نام دیوان سے رجسٹر سے نکال دو, اس کے گھروں کو ڈھا دو. گھروں کو ڈھانے کا بھی حکم تھا, توجہ رکھیے گا. یصدون عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, توجہ کیجئے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جو در حقیقت ہمیں متوجہ کر رہی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب خدا نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ پہ خرچ نہیں کرو, یہ جو رسول کے ساتھ اصحاب بیٹھے ہیں ان پہ خرچ نہیں کرو یہاں تک یہ اٹھ کے چلے جائیں. یعنی ان کا مقصد کیا ہے؟ سوشل بائیکاٹ, اقتصادی بائیکاٹ, توجہ رکھیے گا. ان کا اصل ہدف یہ ہے کہ روکے, سوشل بائیکاٹ کرے, اقتصادی بائیکاٹ کرے. شاب ابی طالب میں اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا, منتشر کرنا, انتشار پیدا کرنا, توڑنا, دلوں کو دور کرنا, بدبین کرنا ایک دوسرے سے, یہ سب کیا ہے؟ یہ منافقوں کا کام ہے. سامنے نہیں آئے گا, پیٹھ پیچھے ایس ایم ایس کر دے گا, ارے جناب وہ تو یہ کہہ رہا تھا, ارے جناب وہ تو یہ کہہ رہا تھا. تفرقہ ایجاد کرنا ہے. آپ کے کان میں آ کے کچھ کہے گا فلاں نے یہ کہا, اس کے کان میں آ کے وہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, اس طرح لڑائے گا, انتشار پیدا کرے گا. تو دشمن کا ایک اور راہ کیا ہے گمراہ کرنے کی؟ کہ رسول اللہ کے گرد جو پروانے جمع ہیں ان کو منتشر کیا جائے, توڑا جائے, یعنی مرکز کو کمزور کیا جائے. یعنی خواہ وہ نبی ہو, خواہ وہ امام ہو, خواہ وہ ولی فقیہ ہو, پوری کوشش یہ ہے دشمن کی آج کہ اس نظام ولایت فقیہ کو کمزور کیا جائے. اس نظام ولایت فقیہ سے جو بھی جہاں بھی مربوط ہے پوری دنیا میں اسے کمزور کیا جائے, خواہ وہ ایران میں ہو, خواہ وہ آیت اللہ بہشتی کیوں نہ ہو. آیت اللہ بہشتی جو کئی زبانوں کا عالم تھا, انگلش, فرینچ, عربی, فارسی, اور نہ جانے کتنی زبانیں آتی تھیں, پڑھا لکھا شخص جس نے ایران کا کانسٹیٹیوشن بنایا, قانون دان, ایسا قانون دان تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. شدید ترین پروپیگنڈا امام خمینی کا سچا عاشق, شدید ترین پروپیگنڈا. کیوں؟ کیونکہ جو منافق صدر بنی صدر تھا, بنی صدر کا نام بنی صدر ہی تھا, ایران کا پہلا صدر وہ منافق تھا. اب آپ دیکھیں دشمن نے کیسے کہا کہ ایران کا پہلا صدر منافق آ رہا ہے, تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اتنا بڑا انقلاب امام خمینی لے کر آئے, دشمن جڑوں تک گھسا ہوا ہے, بنی صدر منافق صدر بن گیا, اور پھر آخر میں زنانہ لباس پہن کے یہ فرار کیا گیا. اس بنی صدر کی ٹیم نے کیا کیا؟ آیت اللہ بہشتی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. اتنا پروپیگنڈے اتنا پروپیگنڈے بعض اوقات آیت اللہ بھیجتے کہ دل بڑھ جاتا تھا. امام خمینی کے پاس آتے تھے, امام خمینی کہتے تھے صبر کرو. بہشتی ایک ملت بود, امام خمینی نے کہا کہ بہشتی اپنی ذات میں ایک انجمن تھا, ایک قوم تھا, ایک نظام تھا بہشتی. یہ بہشتی کون ہے؟ شاہ کے زمانے میں رات میں جا رہے تھے, ریڈ سگنل ہوا, ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو. اس نے کہا قبلہ رات کا وقت ہے, کوئی بھی نہیں, نہ دائیں نہ بائیں, چل دیتے ہیں, ایکسیلیٹر دے چل دو. کہا کہ نہیں, میں نظام شہنشاہی و بادشاہی کو قبول نہیں کرتا, لیکن معاشرے میں نظم و ضبط اور قانون کو قبول کرتا ہوں. یہ ہے بہشتی. یہ ٹریفک کے قوانین ہماری بہتری کے لیے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ سامنے والا رانگ سائڈ آ رہا ہے, چلو جی سوری یار رانگ سائڈ آ رہا ہوں, نہیں اپنا حق سمجھ کے آ رہا ہوتا ہے, آپ کو سائڈ میں ہونا پڑتا ہے. آپ کو سائڈ, بعض اوقات میں جان بوجھ کے رک جاتا ہوں, انہیں راستہ نہیں دیتا ہوں, میں کہتا ہوں پیچھے جاؤ اور گھوم کر آؤ, پانچ منٹ میں چاہے وہاں کھڑا رہوں تاکہ اس کو بتاؤں کہ تم غلط کر رہے ہو. بعض اوقات انسان غلط کرتا ہے, سوری یار غلطی بھی ٹھیک ہے, چلو جی غلطی سے آ گئے, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, غلطی کر کے اس پہ جم جانا, خود نہیں موٹر سائیکل سوار, اللہ مانو توبۃ اللہ ان موٹر سائیکل سواروں سے, معذرت کے ساتھ. ان کو تو ان کے لیے حلال حرام کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ رانگ نہ رائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ ریڈ نہ گرین نہ یلو کچھ نہیں ہوتا, معذرت نہیں. امام خمینی نے کہا جو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی مر جائے, خلاف ورزی کرتے مر جائے, وہ حرام موت مرے گا. توجہ کیجیے گا, متوجہ رہیں, حرام کام نہ ہو. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ بہشتی تھے منافق, اتنا پروپیگنڈا. تو کیا ہے کہ انتشار پیدا کرتے ہیں, جو بھی ولی فقیہ کے نظام کی تائید کرے گا اس کو کاٹو, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو. خب امام خمینی تھے ان کے لیے, آیت اللہ خامنے ان کے لیے, اور کوئی ہے آیت اللہ سیستانی ان کے لیے, حسن نصر ان کے لیے بہت زیادہ, آیت اللہ زگزگی ان کے لیے بہت زیادہ, ہر وہ مکتب, ہر وہ نظریہ, ہر وہ تنظیم, ہر وہ شخص کہ جو نظام ولایت فقہ اور اتحاد امت کی بات کرے گا اس کے خلاف کیا کریں گے, یہ پروپیگنڈا کریں گے. کیا کریں گے؟ حتی ینفضو, یہاں تک منتشر ہو جائیں. انتشار, تفرقہ, دوری, خلیج, یہ ان کا اصل مقصد ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ پھر یہ جو مادی لوگ ہوتے ہیں نا, ہر چیز کو مادی نگاہ سے دیکھتے ہیں. صحیح, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو رسول کے پاس جمع ہوں نا, یہ بھی پیسے کے لیے جمع ہوئے. انہوں نے کیا کہا, لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, جو اللہ کے رسول کے پاس ہے اس پہ خرچ, مال خرچ نہ کرو. یہاں تک کہ خود ہی متفرق ہو جائیں گے جب مال نہیں ملے گا. یعنی ہمارے پاس مال ہے, ہم ان کو مال نہیں دیں گے, متفرق ہو جائیں گے. ہرگز نہیں, توجہ رکھیے گا. یہ مسلمان کیسے مسلمان تھے کہ مدینے میں قحط پڑا. صحیح, اسی لیے ہم کہتے ہیں تمام صحابہ ایک پوزیشن پہ نہیں ہے, سب ایک لیول پہ نہیں ہے. مدینے میں قحط پڑا, تجارتی قافلے نہیں آ رہے تھے, نماز جمعہ ہو رہی, رسول اللہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں. کون؟ اللہ کا رسول خطبہ دے رہا ہے. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اس کے بعد کہا کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ تم خطبہ دے رہے ہو, تراکو کا قائمہ, یہ تمہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں. مسجد نبوی میں رسول کھڑے خطبہ دے رہے ہیں, رسول کائنات کا سب سے عظیم امام. وہاں سے ڈب بجانے کی آواز آئی, جھنکار کی آواز آئی, کیونکہ آتے تھے تو یہ بتاتے تھے کہ ہم آ گئے, قافلہ لے گئے. مسلمانوں کی اکثریت ماشاءاللہ با ایمان, کلمہ شہادتین پڑھنے والے مسلمان, مال و دولت کی خاطر رسول کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے. یہ کیسے اصحاب ہیں؟ چند اصحاب تھے جو مسجد میں رہ گئے تھے, اگر وہ بھی چلے جاتے تو شاید خدا کا عذاب آ جاتا. توجہ رکھیے گا. تو ان کی کوشش کیا ہے کہ ان کی کوشش کہ مال خرچ نہ کرو ان پر. اور اس کے بعد بتایا کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ جو رسول کے ساتھ ہیں نا, ان کو ظاہری مال و دولت پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے, ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے خزانوں پر تکیہ کرے. وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ کے لیے خزانہ. انہوں نے کہا مال خرچ نہیں کرو, خدا نے کہا ان کا مال کیا چیز ہے؟ خدا کے لیے زمین و آسمان کے خزانے, تم ان کے مال کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, جو رسول اللہ کے پاس اس پہ مال خرچ نہ کرو, خدا نے کہا ان کے ظاہری مال کو نہ دیکھو، خدا کے خزانوں کو دیکھو، خدا کے خزانے ہیں. اور جو منافق ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ظاہری کیلکولیشن کرتے ہیں، دو جمع دو چار، چار جمع چار آٹھ، آٹھ جمع آٹھ سولہ، بس اس سے زیادہ کیلکولیشن نہیں کرتے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ جو خدا کے وعدوں پر سچا یقین رکھنے والا ہے، خدا اس کے ہاتھوں کو تھام لیتا ہے. پھر موسیٰ کی طرح دریا سے رستہ بھی بنائے گا. پھر موسیٰ کی ماں اگر پریشان ہوگی تو وہ دریا جو بچوں کو ڈبونے کا سبب بنتا ہے، ہم جب موجوں کو حکم دیں گے تو پھر وہ دریا در حقیقت موسیٰ کی حفاظت کا سبب کرنا قرار پائے گا. وہ تلوار جو چلتی ہے، لیکن موسیٰ انہی تلواروں کے نیچے سے نکل کر موسیٰ اور خدا کا نبی بنے گا. وہ چھوڑا جو اگر چل جاتا ایک لمحے کے لیے اسماعیل کے گلے پہ چل جاتا، لیکن خدا نے کہا قدرت خدا ایسی ہے. یہ لوگ ظاہری کیلکولیشن کرتے ہیں اور خدا حقیقی کیلکولیشن کرتا ہے. للہ خدائم السماوات والارض. اور چونکہ آج روزش رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، صرف آخر میں چند لمحات ان سے متعلق اور ان کی مصیبت ادا کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. حسن تباؤل. حسن تباؤل کیا ہے؟ شوہرداری. شوہرداری کیا ہے؟ گھرداری. گھرداری کیا ہے؟ شوہر کے لیے روٹی بنانا، کھانا بنانا، بچے پالنا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا. ان میں سے کوئی بھی عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے. توجہ رہی، نہ جھاڑو دینا، نہ روٹی بنانا، نہ ترکاری بنانا. لیکن خدا نے کہا اگر عورت یہ کام کرتی ہے، تم لونڈی اور قنیز خرید کر نہیں لائے ہو، بیوی لائے ہو، شریک حیات لائے ہو، عزت لائے ہو، تو میرے لیے جائز نہیں کہ تم اسے حکم دو کہ میرے لیے روٹی بناؤ، میرے لیے سالن بناؤ، میرے کپڑے دو. لونڈی نہیں ہے، عزت ہے تمہاری، تمہاری ہمسر ہے، تمہاری کفو ہے، تمہاری ہم پلہ ہے، تمہارے برابر میں کھڑی ہوتی ہے، تو تم عزت سے کہتے ہو یہ میری زوجہ ہے. توجہ رکھیے گا، حسن تباؤل کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ شوہرداری، روٹی بنائے، ترکاری بنائے، سالن بنائے، گھر کو صاف ستھرا رکھے. خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنی خواتین کا، خواہ وہ بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کو تو پکی پکائی مل جاتی ہے نا، ہر چیز تیار. کبھی روٹی بنا کے دیکھیے گا، گھر کی صفائی ستھرائی روزے کے عالم میں کیجئے، کسی دن جھاڑو لگائیے اتوار کے دن، ٹھیک ہے، قربتاً اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثواب ملے گا آپ کو. آپ بھائی ہیں، بہن کا ہاتھ بٹائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. جھاڑ پونچھ کیجئے ذرا فرنیچر کی، پتہ چل جائے گا. اس کے بعد آٹا گوندھیے، پتہ چل جائے گا. روٹی بنائیے، پتہ چل جائے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. کتنی آسانی سے ہر چیز تیار مل جاتی ہے ہمیں. ایک لفظ شکریہ کا کہتے ہیں، امی تھینک یو، شکریہ والدہ، بیگم شکریہ آپ کا کہتے ہیں. نہ کٹ جاتی ہے ہم لوگوں کی. میں شکریہ ادا کروں بیوی کا، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا؟ وائے ہو ایسے انسان پر جو نعمت کھائے اور شکریہ ادا نہ کرے اپنی زوجہ کا، خدا کا شکریہ ادا نہ کرے. ہر چیز پر اچھا. اس کے بعد برتن اس نے دھونے ہیں، کچن اس نے سنبھالنا ہے، صفائی ستھرا اس نے کرنی ہے، اور سحری میں سب سے پہلے اٹھی بھی ہوگی، چائے بھی تیار، روٹی بھی تیار، جی سالن بھی تیار، یا رات کا سالن تو گرم کر کے رکھا ہوا ہے. توجہ رکھیے گا، اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کریں واقعا، اپنی بہنوں کا، اپنی زوجات کا، جن کی زوجات ہیں. ویسا نہیں کہ لوگ کہیں مولانا کہ ہماری تو زوجہ ہی نہیں، ہم کا شکریہ ادا کریں، چلو جی ایس ایم ایس پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد کا. شکریہ ادا کریں، ماں کا شکریہ ادا کریں، ہاتھ چومیں جا کر. میری خواہش ہے آپ سے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے جن کی والدہ حیات ہے نا، آپ کی والدہ نے جو خدمت کی، آج جا کر ماں کا ہاتھ چومیے گا. آپ کو واسطہ دیتا ہوں حضرت خدیجہ کا، جا کے ہاتھ چومیے گا. ماں تیرا شکریہ، تو نے روٹی دی، سالن بنایا، زحمت کی، تو اتنی محنت کرتی ہے. اب وہ کچھ نہیں چاہتی آپ سے، اس کے لبوں کی مسکراہٹ دیکھیے گا، اس کی آنکھوں میں جو پانی آ جائے اسے دیکھیے گا، اس کی آنکھوں میں جو ممتا کا پیار آئے اسے دیکھیے گا، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ کی زوجہ نہیں کہے گی مجھے سونے کے کنگن بنا دو، مجھے فلاں جگہ لے چلو، مجھے اتنے ہزار کا جوڑا دلا دو۔ آپ کا یہی کہنا کہ خانم، بیوی، وائف، محترمہ، منی کی امی جی، شکریہ، آپ نے زحمت کی، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ اپنی بیٹی کا شکریہ ادا کریں، اپنی بہن کا شکریہ ادا کریں، توجہ رکھیے گا، یہ فرض بنتا ہے ہم پہ۔ حسن تباؤل کیا ہے؟ شوہرداری، جو ہم معمولاً سمجھتے ہیں، کھانا بناؤ، صفائی ستھرائی کرو، یہ کرو۔ آپ کی زوجہ ہے، آپ جا کے زوجہ کا شکریہ ادا کیجیے گا، ٹھیک ہے، ماں ہے تو ماں کے ہاتھ چومیں، بہن ہے تو اس کو سلام کریں، ٹھیک، آپ دیکھیے گا اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آپ کا باپ ہے، جائیے آج جا کے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چومیں، میری خواہش ہے، اور کل آ کے مجھے رزلٹ بتائیے گا، کل آ کے مجھے رزلٹ بتائیے گا کہ آپ کی ماں نے کیا کہا، ماں کا کیا عالم تھا، ماں کے لبوں پہ کیا تبسم آیا۔ میں آپ سے خواہش کرتا ہوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، جا کے آپ یہ کام ضرور کیجئے گا، یعنی کل میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہر شخص سے پوچھوں گا بتائیے کیا رزلٹ نکلا اس کا، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی رحمت و برکت آتی ہے۔ تو ایک حسن تباؤل کا معنی یہ ہے، حسن تباؤل کا معنی صرف کھانا پینا اور یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، حسن تباؤل کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے حسن تباؤل کا معنی بیان کیا ہے کہ حسن تباؤل یہ نہیں صرف گھر میں رہے خدیجہ، رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہے، پتھر کھانے میں ساتھ ہے، جھڑکے کھانے میں ساتھ ہے، تانے کھانے میں ساتھ ہے، بائیکاٹ ہونے میں ساتھ ہے، شاب ابی طالب میں دھکیل دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، جناب خدیجہ ساتھ ساتھ ہے۔ حسن تباؤل یہ صرف ترکاری بنائے اور گھر کو صاف رکھے نہیں، یہ بھی معنی ہے، لیکن اصل معنی کیا ہے؟ جہاں تمہارا شوہر نظر آئے، یہی کربلا میں نظر آتا ہے، یہی ہمیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ اور جناب زہرا گھر میں نہیں بیٹھی علی کی ولایت کے لیے، امام وقت کے دفاع کے لیے نکلی، باہر نکلی، مہاجر انصار کے درمیان جا کر خلیفہ باپ کے سامنے خطبہ پڑھا ڈیڑھ گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، حق حق باطل کا باطل عیاں کیا ہے، بتایا ہے، جناب زینب نکلی ہیں، توجہ رکھے گا، خطبے دیے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ حسن تباؤل یہ ہے، جناب خدیجہ نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں حسن تباؤل کا معنی ہمارے سامنے بیان کیا، اور بھی نکات تھے لیکن بس اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ جناب خدیجہ کی کچھ وصیتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب آخری وقت آیا تو آپ نے رسول اللہ نے کہا، یا رسول اللہ میری وصیت کو سن لیجئے، میں آپ کا، پہلی بات ہے کہ میں آپ کا حق ادا کرنے میں قاصر رہی ہوں، آپ سے درخواست کہ مجھے معاف فرمائیں۔ ان کے ساری دیکھیں، اپنا مال دے دیا، خواتین نے بائیکاٹ کر دیا، کہہ رہی ہیں رسول اللہ ہر جگہ میں آپ کے ساتھ تھی، پتھر کھانے میں، گالیاں کھانے میں، جھڑکیاں برداشت کرنے میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ تھی، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی، یہ ہے زوجہ، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ فرماتے ہیں خدیجہ ہرگز ایسا نہیں ہے، میں نے تمام رفاقت ازدواجی میں معمولی سی کوتاہی اور غلطی بھی آپ سے نہیں دیکھی، آپ نے بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت میں پوری کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے، جناب فاطمہ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ میرے بعد میری بچی یتیم ہو جائے گی، اس کا خیال رکھیے گا، دیکھیں اسے کوئی ستائے نہیں، اس کو کوئی ناراض نہیں کرے، اس پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، اس پہ کوئی چیخے نہیں چلائے نہیں، یہ میری نازوں کی پلی بیٹی ہے، اس پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور اس کے بعد کہا تیسری وصیت، لیکن میں تیسری وصیت آپ سے نہیں کہوں گی، میں فاطمہ زہرا سے کہوں، مجھے آپ سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ اٹھ کے چلے گئے کمرے سے باہر، جناب زہرا کو بلائے، جناب فاطمہ کو بلایا، جناب خدیجہ نے کہا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ میری ماں کا پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، لہذا آپ اپنی اس ابا کا یا لباس کا کفن دیجئے گا
کہ جب آپ پر وہی نازل ہوئی تھی جو آپ کے دوش پہ تھی. جناب زہرہ جاتی ہیں رسول اللہ سے کہتی میری ماں نے پیغام دیا, رسول اللہ فوراً جاتے ہیں اپنی ابا لا کر جناب زہرہ کو دیتے ہیں اور جناب زہرہ جا کر جناب خدیجہ کو دیتی ہیں. عزیزان گرامی, اس کے بعد کہتے ہیں کہ آخری وقت جب آ پہنچا تو رسول اللہ سے برداشت نہیں ہوا, جناب فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا. بچی سے ماں کا آخری وقت دیکھا نہ جائے گا. اللہ اکبر, بچی ماں کا آخری وقت نہیں دے سکتی, حالت احتضار بھیج دیا. جب غسل و کفن ہو گیا, جب غسل دے دیا, حنوط کر دیا, جب کفن کا موقع آیا تو آسمان سے فرشتے نادل ہوئے, حضرت جبرائیل نادل ہوئے, یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اور چونکہ آپ کی زوجہ نے خدیجہ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا, اللہ نے جنت کا کفن خدیجہ کے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر, جناب خدیجہ کے لیے جنت سے کفن آ رہا ہے. رسول اللہ نے پہلے اپنی ابا کا کفن دیا ہے, بعد میں جنت کا کفن اوپر سے پہنایا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو در حقیقت دو کفن ملے ہیں. اللہ اکبر, ایک رسول کی ابا اور ایک جنت کا کفن. جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک دفعہ جناب زہرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کھوجنے میں لے کے گئے. بچی نے حسب عادت ماں کو آواز دی, مادر گرامی, مگر کوئی جواب نہیں آیا. پھر بچی نے آواز دی, مادر گرامی, مگر کوئی جواب نہیں آیا. بچی سمجھ گئی, اپنے بابا سے لپٹ گئی. رسول اللہ نے کہا تیری ماں سو گئی ہے بچی, تیری ماں فاطمہ زہرہ تیری ماں سو گئی ہے. بس عزادارو, میں کہوں رسول اللہ آپ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ ماں کا تڑپنا, ماں کی جانکنی کی حالت, فاطمہ زہرہ دیکھیں, کاش آپ مدینے میں ہوتے کہ جب زہرہ پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا, کاش کوئی زینب کے ہاتھ تھام لیتا, کاش ہٹا دیتا زینب کو کہ زینب وہاں پہ جلتا ہوا دروازہ نہ گرتا ہو دیکھے, کاش وہ فضا کو پکارنے کی آواز زینب نہ سن دیا, فضا خودینی میرا محسن شہید ہو گیا. یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ زہرہ کو ہٹا دی نا, بچی کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے, مگر ذرا مدینے میں آ جائیے نا, ارے زینب دیکھ رہی ماں پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے, ارے افراد دروازے کے اوپر سے گزر گزر کے آ رہے ہیں. اور رسول اللہ کاش آپ کربلا میں ہوتے, کاش حسین کی رقیہ و سکینہ کا ہاتھ تھام لیتے, کاش بابا کے سر کو نوک نیزہ پہ نہ دیکھتے یہ بچے. یا رسول اللہ کاش آپ ان کو ہٹا دیتے, کاش سکینہ اپنے بابا کے پامال شدہ لاش پہ نہ آتی, کاش رقیہ کی گود میں اپنے بابا کا زخمی سر نہ دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے مصائب حضرت خدیجہ و حضرت فاطمہ و زینب سلام اللہ علیہن کا واسطہ, ہمارے آنسو کو ہماری معرفت میں اضافہ کے باعث قرار دے. ہمیں قرآن کے دسترخوان سے, اہل بیت کے توسط سے حقیقی معرفت کے رزق سے بہرہ مند فرما. خداوندہ تو جن آنسوؤں کا واسطہ جو ادائے رسول میں ادائے حضرت خدیجہ طاہرہ میں بلند ہوئے ہیں اور یہ صدائیں بلند ہوئی ہیں امام زمانہ کے ظہور میں, تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و آباد میں شریک فرما. بار تجواس محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے. ہمارے تمام اسیروں کو رہائی عطا فرما, خصوص آیت اللہ عبرام زکزکی کو, تمام علماء حق کا سائے ہمارے سر کا قائم دائم فرما. حاضرین مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجت قبول فرما, ان کی گودیاں خالی ہیں ان کی گودیوں کا آباد کر دے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما, جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بار اللہ جو اپنی منزلوں سے دور ہیں انہیں منزلوں تک پہنچا. بار اللہ حج و زیارات کے جو متمنی ہیں اس کی زیارات کے دروازوں اور سفر کو ان کے لیے آسان فرما. بار اللہ تجواس محمد وال محمد کا دنیا اور آخرت میں حل عبید کے دامن سے ہمیں جدا نہ فرمانا, آخرت میں ان کی شفا سے بہرہ مند فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی اجتماعی تلاوت کیجئے, تمام مرحومین کو ہدیہ کیجئے.